پیر، 2 جون کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ پاکستان کے سالانہ اقتصادی جائزے نے کہا کہ ملک کی نصف آبادی خط غربت کے نیچے رہی، لیکن آبادی پھر بھی بڑھتی رہی۔ ٹارگٹ پورے نہ ہونے پر وزیر خزانہ نے جواز دیا،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں حکومت میں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ رکھنا ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ وہ معاشی ترقی کا طے شدہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ البتہ گزشتہ مالی سال کی کارکردگی کا جائزہ پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ترقی کی ہدف سے کم شرح کا دفاع ان الفاظ میں کیا۔
یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ٹارگٹ 4.4 رکھا تھا، لیکن یہ بات میرے وہ دوست جو ہے ٹارگٹ مس والے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 6 سال کے بعد پاکستان پہلی دفعہ 4% گروتھ کی ٹیریٹری میں داخل ہوا ہے۔ یہ مہربانی کر کے یہ مائنڈ میں رکھیں۔
آج پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان ممنون حسین نے ریاستی اداروں کو سیاسی امتیاز سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی مفاہمت پر زور دیا۔
میرے لیے یہ مشاہدہ انتہائی حوصلہ افزا اور خوشگوار ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے سیاسی اور آئینی سطح پر نہایت مثبت اور قابل تحسین کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ مظاہرہ ان عناصر کے لیے بھی ایک قابل تقلید مثال ہے جو گاہے سیاست کے میدان میں کشیدگی اور مہادارائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں ریاستی اداروں سے اس بات ضرور کہوں گا کہ وہ ملکی قوانین کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیں، وہ سیاسی پسند و ناپسند کو اپنی کسوٹی نہ بنائیں۔
پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے منکھوپیر سے 7 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، ان میں سے 3 لاشوں کی شناخت ہو سکی۔ حکام نے ان افراد کا تعلق کلدم تحریک طالبان سواتی گروپ سے بتایا ہے۔ افغانستان کے صوبوں ننگرہار اور ہلمند میں 2 خودکش بم حملوں میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 ترک باشندے بھی شامل تھے جو تعمیراتی کام کے سلسلے میں افغانستان میں موجود تھے۔ فلسطین میں فتح اور حماس کی نئی اتحادی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تفصیل سنیے حمیرہ کمل سے۔
7 سال سے عسکری تنظیم حماس غزہ، جبکہ صدر محمود عباس کی زیر نگرانی فتح رام اللہ میں الگ الگ حکومتیں چلا رہی تھیں۔ اتحادی حکومت کے قیام نے دنیا کو حیران کر دیا تھا، لیکن فلسطینی قائدین کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد آئندہ عام انتخابات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے عالمی حکمرانوں سے اپیل کی کہ فلسطین کی اتحادی حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ ادھر اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کی پٹی میں مبینہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے، جس سے قبل وہاں سے اسرائیلی حدود میں راکٹ داغے گئے تھے۔
لیبیا کے شہر بن غازی میں فوج سے منحرف ہونے والے جنرل خلیفہ حفتار کے ساتھیوں اور انصار الشریعہ نامی ملیشہ کے درمیان جھڑپوں میں کم سے کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ادھر صومالیہ کے جنوب مغربی خطے میں الشباب تنظیم اور فوج کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صومالی فوج کو ایتھیوپیا کی سیکورٹی فورسز کی مدد بھی حاصل ہے۔ شام میں بھی ایسی پرتشدد کارروائیوں میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران کم سے کم 60 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ حمص صوبے کے شہر حلب میں باغیوں کے حملوں میں 50 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ آج ایک کار بم دھماکے میں 10 افراد کے مرنے کی اطلاع ملی۔ فرانسیسی حکام نے دارالحکومت پیرس اور جنوبی فرانس کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 4 افراد کو حراست میں لیا ہے، جن پر شام میں لڑائی کے لیے شدت پسند بھرتی کرنے کا الزام ہے۔ یوکرین کی سرحدی فورسز کا کہنا ہے کہ علیحدگی پسندوں نے روسی سرحد کے قریب ایک چوکی پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 7 یوکرینی اہلکار زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں 5 علیحدگی پسند مارے گئے۔ یہ جھڑپیں یوکرین کے شہر لیوہانسک میں ہوئی، جو بیشتر مشرقی شہروں کی طرح بغاوت کی زد میں ہے۔ یوکرینی حکام کا الزام ہے کہ روس سے مسلح علیحدگی پسندوں کی دراندازی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اسپین کے فرمانروا خوان کارلوس نے اپنا تاج ولی عہد شہزادہ فلپ کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بادشاہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے ہسپانوی فرماروا کہہ رہے ہیں کہ دور حاضر میں نئی نسل کو قیادت کرنی چاہیے، نئی توانائیوں سے سرشار نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ وہ دور حاضر کے لیے درکار اصلاحات کریں۔ اسپین کے فرماروا کے الفاظ۔ شمسی توانائی سے چلنے والے مسافر طیارے سولر امپلس 2 کی پہلی آزمائشی پرواز کامیاب ہوئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں سولر امپلس 2 طیارے کی آزمائشی پرواز کی کامیابی کا سہرا 2 پائلٹوں کے سر ہے، جن میں سے ایک آندرے باشبرگ تھے۔
اس کی تمام صلاحیتوں کے تعین کے لیے یقیناً ہمیں مزید کئی آزمائشی پروازیں کرنا ہوں گی. ہمارا ہدف دنیا کے گرد اڑنا ہے، اسے سمندر پار لے جانا ہے. اس ہوائی جہاز میں نہ ختم ہونے والی طاقت ہے، دن رات اڑ سکتا ہے، رکے بغیر ہفتوں اور مہینوں تک پرواز کر سکتا ہے. اسی لیے یہ طیارہ بہت خاص ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
کل وہ انہیں مارنے آئے، میں نہ بولی، میں ان میں سے نہ تھی. پھر وہ ان کو مارنے آئے، میں نہ بولی، میرا ان سے تعلق نہ تھا. مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا.
جی زشان صاحب، گیسٹ تشریف لے آئے ہیں.
اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا.
زشان،
سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آئیے سیربین کے بڑے موضوع پر فوراً ہی نظر ڈالتے ہیں. رواں مالی سال کے دوران حکومت کی معاشی کارکردگی پچھلے سال کی نسبت تو بہتر رہی، لیکن خود حکومت پاکستان نے اپنے لیے جو اہداف مقرر کیے تھے ان میں سے بیشتر حاصل نہیں کیے جا سکے ہیں. یہ بات مالی سال سن 2013 اور 2014 کے لیے جاری کیے گئے اقتصادی سروے میں بتائی گئی ہے. وزیر خزانہ نے بتایا کہ ملک میں غربت کی شرح 50% سے زیادہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی نصف آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. اس غربت سے ملک کو نجات دلانے کے لیے روزگار کے زیادہ مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، ہماری حکومت کا پہلا سال آگ بجھانے کی کوششوں میں گزر گیا، اب ہم خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں پر توجہ دیں گے اور انہیں رعایتی نرخ یا سبسڈیز دی جائیں گی. انہوں نے غربت کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ پاکستانی جس کی روزانہ آمدنی $2 سے کم ہے، وہ خط غربت سے نیچے تصور کیا جاتا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہونے والے اقتصادی سروے کی تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران معاشی ترقی کے بارے میں وزارت خزانہ کے اس اقتصادی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ اس سال اقتصادی ترقی کی شرح ہدف سے کم رہی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی جائزے کے اجرا کے موقع پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال ٹیکس وصولی کی مد میں بھی حکومت اپنے مقرر کردہ ہدف تک نہیں پہنچ سکی، اور مئی کے مہینے تک 1955 ارب روپے کے ٹیکس جمع کیے گئے، جبکہ پورے سال کے لیے 2475 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا. زرعی شعبے کے لیے ترقی کا ہدف 3.8% مقرر کیا گیا تھا، جبکہ اس شعبے نے صرف 2% کی رفتار سے ترقی کی. حکومت اس سال سرمایہ کاری کا ہدف بھی پورا نہیں کر پائی، اور مہنگائی یا افراط زر کی شرح بھی حکومت کے مقرر کردہ اہداف سے زیادہ ہی رہی. اسحاق ڈار نے ملکی معیشت کے لیے مقرر کردہ بیشتر اہداف حاصل نہ ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہدف اس لیے حاصل نہیں ہوئے کہ حکومت نے پچھلے سال اپنے لیے بہت مشکل اہداف مقرر کیے تھے.
لیکن ٹارگٹ ہم نے سارے سٹریچ ٹارگٹ رکھے تھے. میں اس لیے رکھے تھے کہ اگر شروع میں ہم کہہ دیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں حکومت میں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے.
جہاں بہت سے شعبوں میں اقتصادی ترقی کے اہداف حاصل نہیں ہو سکے، وہیں اقتصادی سروے کے مطابق صنعتی شعبے، خاص طور پر بڑی صنعتوں نے نہ صرف پچھلے مالی سال بلکہ حکومت کے مقرر کردہ اہداف سے بھی زیادہ تیز رفتار سے ترقی کی. وزیر خزانہ نے بتایا کہ اس تیز رفتار ترقی میں سب سے اہم کردار تعمیراتی شعبے نے ادا کیا، جس نے 11% کی رفتار سے ترقی کی. وزیر خزانہ نے بتایا کہ اس سال ملک میں فیکس آمدنی کی شرح میں بھی 3.5% اضافہ ہوا، جو اب $1386 فیکس تک پہنچ چکی ہے. دوسری جانب وزیر خزانہ کے مطابق ملک میں غربت کی شرح نے 50% کے حصے کو عبور کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کی نصف آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے.
ہمیں جو ولنریبل گروپ ہے اس میں جو نیچے سب سے جو 50% ہے نیچے سے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کو سبسیڈائز کریں، ان کو ہم ہیلپ کریں، ڈائریکٹ ٹارگیٹڈ ہیلپ کریں. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ 2008 میں اسی خادم نے وہ ایک انکم زور فنڈ کا آئیڈیا دیا تھا، 34 بلین اس میں رکھا تھا، اور وہ آپ 5 سال میں 40 بلین میں ختم ہوا.
وزیر خزانہ نے غربت کی اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ پاکستانی جس کی روزانہ آمدن $2 یعنی قریباً 200 روپے سے کم ہے، وہ خط غربت سے نیچے تصور کیا جاتا ہے. اسحاق ڈار نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ان الزامات کی تردید کی کہ قومی ترقیاتی پروگرام میں صوبہ پنجاب اور اس میں بھی مرکزی پنجاب کو فوقیت دی گئی ہے۔ انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیگر صوبوں میں بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، لیکن اگر کوئی صوبہ اپنے طور پر ترقیاتی منصوبے باقی صوبوں سے زیادہ شروع کر رہا ہے تو اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اسحاق ڈار نے سروے میں دیے گئے اعداد و شمار میں حکومت کے عمل دخل کے بارے میں کہا کہ یہ اعداد و شمار شماریات ڈویژن نے تیار کیے ہیں۔
اکنامک جو ایڈوائزر ہے منسٹری آف فائنانس کے، ہی از ٹوٹلی اٹانومس۔ آپ ان کو پوچھے کہ میں ان کو کتنے دن ملتا ہوں، یہ کبھی کچھ میں نے ان کو کہا ہے، ہی ہیز کمپائلڈ دس سروے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹلی۔ دی سورس جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں یا آپ کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ہیں، وچ از اسٹیچوری باڈی۔ اور میں یہ اعلان کر چکا ہوں، مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے جب میں ڈفرینٹ فگرز پڑھتا ہوں۔
دفاعی بجٹ کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ملکی دفاع کے لیے ہر ضرورت پوری کرے گی۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو حکومت پاکستان نے رواں مالی سال کا اقتصادی جائزہ پیش کر دیا ہے اور کل یعنی منگل کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اقتصادی جائزے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ برس کیا کچھ حاصل ہوا اور کہاں ایسا نہیں ہوا۔ ابھی آپ نے نامہ نگار آصف فاروقی کی رپورٹ میں اقتصادی جائزے کے بنیادی خد و خال کے تجزیے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شامل ہیں دور مشرف کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر اشفاق حسن اور گزشتہ دور زرداری کے اقتصادی مشیر اور اب میکرو اکنامکس کے لیے مشیر، مصنف اور اخبارات کے اقتصادی تجزیوں میں مصروف ثاقب شیرانی۔ ثاقب شیرانی صاحب، آپ اور محترم ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب تائید کیجئے، توثیق کیجئے کہ آپ دونوں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔
جی جی بالکل، جی بالکل، اسی لیے اسٹوڈیو میں حاضر ہیں ہم۔
ٹھیک ہے، تو ثاقب شیرانی صاحب، سب سے پہلا تو سوال آپ ہی سے کہ حکومت کے اہداف حاصل کرنے میں اعلان ہے کہ ناکامی ہوئی، اہداف کا حاصل نہ کر پانا کیا بڑی ناکامی ہے؟
دیکھیں، میں جو ہے یہ جو اہداف ہیں اور ہر سال کا جو ٹارگیٹ ہے اور ہر اس میں کیا گروتھ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس سے میرا خیال ہے ایک ہم ڈسٹریکٹ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے ایک لانگر ٹرم ٹرینڈ دیکھنا چاہیے، اور ٹرینڈ سے یہ واضح ہوتا ہے، پچھلے 5-10 سال کا جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، 5-7 سال کا، وہ یہ ہے کہ نمایاں طور پہ ہم ایک لو گروتھ سنڈروم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری جو یہ بے شک 4% کی بات کی، اس میں ٹو بی آنسٹ ابھی ہم نے، کیونکہ ابھی سروے آیا ہے تو صحیح طرح سے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، مگر کچھ نمبرز کو زیادہ ڈیپر دیکھنا پڑے گا کہ یہ 4.1% کیسے یہ گروتھ آئی۔ مگر جو ٹرینڈ ہے وہ ابھی بھی واضح ہے کہ ہم پچھلے 5-7 سال میں 3.1% کی ایوریج گروتھ پہ چل رہے ہیں۔ دوسرا جو اس میں بہت آئی تھنک جو اہم چیز ہے جو ڈار صاحب نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری سرمایہ کاری کی وہ دیکھیں، نمبرز دیکھیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پاکستان کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ سرمایہ کاری بالکل اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اپنا۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، اگر سیونگز ریٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں، تو باقی جو ہے کہ انفلیشن اوپر ہو گئی، تھوڑی سی نیچے ہو گئی، یا گروتھ جو ہے اس سال کیا ہوا، کہاں سے آیا، وہ میرا خیال ہے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا لانگر ٹرم ٹرینڈ ہے۔ لانگر ٹرم ٹرینڈ کے اوپر ہمیں فوکس کریں تو بڑی ایک تشویشناک صورتحال نظر آتی ہے۔
اس پوری تشویشناک صورتحال کا میں قریہ کر کے جائزہ لوں گا، لیکن یہاں میں زحمت دے رہا ہوں ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر خزانہ نے کہا کہ مالیاتی خسارہ کم ہوا ہے، یہ خسارہ کیسے کم ہو گیا، کیونکہ ٹیکس میں زیادہ اضافہ تو نہیں ہوا نا؟
جی، اس میں بہت ساری چیزیں اس میں کی گئی ہیں اس خسارے کو کم کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ریونیو میں کمی ہوئی ہے اور 2 مرتبہ اس کو ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو دوسری مرتبہ کیا گیا ہے یہ بھی شاید ہدف حاصل نہ ہو سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے بجٹ کے خسارے کا جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کو بہت بری طریقے سے کٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ بجٹ میں ہم نے کوئی 1155 بلین روپیز رکھا تھا ترقیاتی پروگرام کا، وہ اگر میں جولائی اور پچھلے 9 مہینے کو دیکھوں تو ٹوٹل جو خرچ ہوا ہے اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ آف پاکستان کے اپنے سورسز سے 393 بلین، یعنی کہ صوبوں نے 200 بلین خرچ کیے ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ نے 193، یہ 9 مہینے میں ہے. تو اگر میں بہت زیادہ کر لوں کہ 250 بلین اور آخری کوارٹر میں ڈال دوں تو یہ 650 بلین سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا. تو یہ بجٹ کے خسارے کو کم اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کو کٹ کیا ہے اور بہت میسو طریقے سے کیا.
ثاقب شیرانی صاحب، وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کی 50% سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. خط غربت کا مطلب یہ ہے کہ فی کس اگر شخص $2 یومیہ نہ کمائے، اس کو میں کس نظر سے دیکھوں؟
دیکھیں، اس میں منسٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے، ایک لحاظ سے تو حکومت کے سے یہ توقع نہیں کی جاتی ہے کہ وہ ایسے نمبرز پیش کریں، مگر جب فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ 50% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے ہیں، تو پھر ان کو کوئی جامع پالیسی بھی ساتھ بتانی چاہیے کہ اگلے 3 سال میں یا 5 سال میں ان کو کیسے نکالیں گے. مطلب میٹرو بس سے اور مری کی ٹرین سے تو یہ نہیں نکلیں گے 50%. تو یہ کوئی اس کا
آپ نے سر دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھا، خیر عطا ہو.
تو مطلب یہ ہے کہ ایک جامع پر پلان بھی ہونا چاہیے سامنے.
ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب وہ کہتے ہیں کہ پہلا سال تو آگ بجھانے کی کوششوں میں گزر گیا، اب ہم خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں پر توجہ دیں گے، انہیں رعایتی نرخ یا سبسڈیز دیں گے. یہ رعایتی نرخ سبسڈیز کہاں سے آئیں گی؟ مطلب جبرائیل علیہ السلام کو خزانہ لے کر کے آ رہے ہیں حکومت کے پاس کہ وہ سبسڈیز دے دیں؟
بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، لیکن یہ جو غربت کے جو نمبر ہے نا، یہ 50% اور یہ پہلے ہی اس پاکستان میں ایک کنٹروورشل نمبر بنا ہوا تھا، اب انہوں نے اس پہ مزید کنٹروورسی کریٹ کر دی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے یہ 50% نمبر؟ نو بڈی نوز ان پاکستان.
یہ
آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی نے کیلکولیٹ بھی کر لیا حکومت پاکستان میں کہ $2. اب یہ بھی ایک ایسا مسنومر ہے کہ یہ $2 ہم وہ جو ہمارے جیبوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈالر، اس کو ہم تصور کرتے ہیں، بلکہ یہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے بیسس پہ ہوتا ہے. یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کہاں سے نمبر آیا، نو بڈی نوز.
اچھا، کہیں سے بھی آئے نمبر، ڈاکٹر صاحب مجھے مدد کریں. اور ساقی صاحب آپ تیار رہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو جیسے ہی سوال سے رہا تھا میں آپ کے پالے میں آ رہا ہوں. سڑک پہ تو غربت نظر آتی ہے نا، غریب کے تو پھٹے ہوئے کپڑے دکھائی دیتے ہیں نا. صبح جو کھودتا ہے، شام جو پینے کے لیے کام کرتا ہے، ہڑتال ہو جائے، ہنگامہ ہو جائے، وہ تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہتا ہے نا. غریب تو غریب ہے، کل بھی تھا، آج تو اور بھی پسماندہ ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے جیسے ثاقب نے کہا کہ اگر 50% لوگ ہمارے سطح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں تو ان کو اوپر لانا ہے، تو اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے. اور سب سے بہتر اقدامات جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو گروتھ ہیں، اکنامک گروتھ، اس میں اضافہ ہونا چاہیے. اکنامک گروتھ میں اضافہ اس وقت ہوگا کہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کرے، سرمایہ کاری کرے. وہ تو گرا ہوا ہے، بڑی بری طریقے سے گر گیا ہے. یا پھر حکومت کرے، یا حکومت سرمایہ کاری کرے، لیکن حکومت کے پاس بجٹ کا کنسٹرینٹ ہے، وہ IMF کے پروگرام میں ہے، اس لیے وہ خرچ نہیں کر سکتے ہیں. تو جب سرمایہ کاری نہ حکومت کرے نہ پرائیویٹ سیکٹر کرے، تو کہاں سے گروتھ آئے گا؟ کہاں سے جاب کریٹ ہوں گے؟ کہاں سے انکم میں اضافہ ہوگا؟ مجھے اور کہاں سے غربت میں کمی ہوگی؟
ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا شیر کے کچھار میں جانے دیجیے. ثاقب شیرانی صاحب، IMF کے نرغے میں ہے ملک کی معیشت، لیکن موجودہ حکومت نے تو دعویٰ کیا ہے کہ مجموعی قومی پیداوار یا GDP میں اضافہ ہوا ہے، اور وزیر خزانہ نے بھی یہ کہا کہ آئندہ برسوں میں ہر برس GDP کی شرح نمو میں 1% اضافہ کریں گے. حقائق کچھ اور ہیں، بیان و دعویٰ کچھ اور ہے، یہ ہوگا کیسے؟
دیکھیے، یہ جو آزاد و شمار ہیں اس میں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ باہر اور آن دا گراؤنڈ ہی کریں، آپ کتابوں میں بھی کر سکتے ہیں. اور تو یہ جو ہے، جب تک یہ شرح نمو میں اضافہ جو ہے یہ ٹرانسلیٹ نہیں کرے یا اس کے پیچھے سرمایہ کاری نہیں ہوگی، تو یہ ملک آگے نہیں چلے گا. یہ جو لوگوں کو ہم نے غربت سے نکالنا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، یہ نہیں ہوگا. اور بنیادی طور پہ میرے نزدیک یہ حکومت کے اخراجات سے نہیں ہوگا، یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں اپنے دوستوں سے. یہ جو سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی, وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی ٹیکسوں کا بہت بڑا بوجھ ڈال دیا حکومت نے, اور ایف بی آر کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ ان کو ناجائز طریقے سے ان سے وصولی کریں. تو جب تک یہ ہم نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے ٹیکسوں کے, یہ جو ہے سرمایہ کاری رکی رہے گی.
کیا عمدہ بات کہی ہے آپ نے ثاقب شاہین صاحب. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, جب تک ہم ٹیکس میں صحیح نظام نہیں لائیں گے نہ سرمایہ کاری ہوگی نہ ترقی ہوگی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہر حکومت مجموعی قومی پیداوار کے لحاظ سے ٹیکس میں اضافہ کرنے میں کیوں ناکام رہتی ہے؟ ایسی کون سی گوٹ پھنسی ہوئی ہے کہ ٹیکس لاگو نہیں کیا جاتا؟ ایسا کون سا ووٹ بینک ہے جو ہاتھ سے نکل جائے گا کہ ٹیکس نہ لگاؤ؟
بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیکس کے اہداف رکھے جاتے ہیں اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے.
ماشاء اللہ,
اس میں چونکہ میں وزارت خزانہ میں رہا ہوں, 11 سال میں نے بجٹ بنایا, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم بجٹ بناتے ہیں, ہمارے بجٹ بنانے میں ہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اخراجات کو طے کرتے ہیں. جب اخراجات طے ہو جائے تو اس میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے بجٹ کے خسارے کو رکھا ہوا ہے ٹارگیٹ, اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں, جو بچ گیا وہ ریونیو بن گیا. کیونکہ بجٹ کا خسارہ کیا ہے؟ ریونیو مائنس ایکسپینڈیچر. تو پہلے میں نے ایکسپینڈیچر کو طے کر لیا, خسارہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے دیا ہوا ہے, جو بچ گیا وہ ریونیو ہے. اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جب پاکستان میں 8-9% بھی جی ڈی پی گرو کر رہا تھا اس وقت بھی یہی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہوتا تھا, جب پچھلے 4-5-6 سالوں سے یہ 3-3.25% سے گرو کر رہا ہے ٹیکس جی ڈی پی ریشو وہیں پر رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میرا جس طریقے سے ہم بجٹ بناتے ہیں, یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ارریلیونٹ سا یہ ایک نمبر ہے. یہ
ٹھیک, میں چاہ یہ رہا تھا کہ آپ سے افراط زر پہ بھی بات کروں لیکن اب میں اس پہ نہیں آؤں گا, لیکن فوراً میں ثاقب شیرانی کے پاس جا رہا ہوں. ثاقب صاحب, موجودہ حکومت بڑے بڑے منصوبے بنا رہی ہے, پورا ملک اس کے طول و عرض میں موٹر ویز کے منصوبے ہیں, پھر بلٹ ٹرین ہے, اسی طرح بڑے بڑے توانائی کے پروجیکٹ ہیں. کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان بہت جلد جنوبی کوریا یا سنگاپور بننے جا رہا ہے؟
دیکھیں, یہ جو طرز حکومت یا یہ سوچ ہے کہ ہم بلٹ ٹرین سے ساؤتھ کوریا بن جائیں گے, یہ میرا خیال ہے اس میں زیادہ سوچ بچار نہیں کی گئی ہے. کیونکہ ساؤتھ کوریا, سنگاپور, ملیشیا, جتنے بھی ممالک ہیں, ایون چائنا اور کچھ حد تک انڈیا بھی, انہوں نے انفراسٹرکچر اسپینڈنگ سے نہیں اپنے آپ کو آگے کیے, انہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ اپنے آپ کو آگے کیے, ہیلتھ کے اوپر اسپینڈ کر کے آگے کیے, سوشل کیپٹل بلڈ کیے. پھر انہوں نے
لیکن ثاقب صاحب, ایک دلیل یہ بھی تو جی جاتی ہے نا بعض ماہرین کی طرف سے کہ بڑے بڑے منصوبوں سے ہی اقتصادی ترقی تیزی سے ہوتی ہے, روزگار آتا ہے, جاب کریشن ہوتی ہے, جیب میں پیسہ آتا ہے.
اچھا, یہ پتہ نہیں کس کی جیب میں پیسہ آتا ہے, مگر یہ کہ میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس یہ سارے جو ہیں آپ جن یہ بات کر رہے ہیں پروجیکٹس کی, وہ کھڑے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں بھی ایسے بہت مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے انفراسٹرکچر اسپینڈنگ کر لی ہے مگر پیچھے قرضہ جات سے کی ہے, اور پھر اگلی 10-15 سال جو ہیں وہ سارے بھگت رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس قرض کا بوجھ جو ہے پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہمارے جو بیسکس ہیں وہ انفراسٹرکچر کنسٹرینٹ نہیں ہے ہمارے یہاں. میرا خیال ہے کہ انفراسٹرکچر کی اتنی کوئی فوقیت نہیں ہے, یہ کمی نہیں ہے جتنا ہم باقی بنیادی چیزوں کی ہے.
میں ہائی لائٹس دے رہا ہوں, چیدہ چیدہ نکات اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میرے سامنے کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کن چیزوں پر سٹریس کر رہے ہیں, ورنہ تو اس پوری گفتگو کے لیے 24 گھنٹے اور چاہیے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, میں آپ کے پاس پھر آ رہا ہوں.
جی,
موجودہ حکومت نے اسٹاک مارکیٹ میں زر کے پھیلاؤ کا ذکر کیا ہے, یعنی کیپٹلائزیشن کا, اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟
دیکھیں, دنیا میں جتنے بھی امپیریکل ریسرچ ہوئے ہیں انکلوڈنگ پاکستان, ان کی فائنڈنگز یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا ریئل اکانومی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایونٹ ڈریون ہوتا ہے, یہ انفارمیشن ڈریون ہوتا ہے اور اس میں سے چند لوگ ہیں جو بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. لوگ اپنے بلیک منی کو یہاں انویسٹ کر کے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو, اور پھر جب اوپر چلا جاتا ہے وہ پھر اسے بیچ کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کھیل چلتا رہتا ہے اور بلیک منی جو ہے وائٹ ہوتا رہتا ہے اسی طریقے سے, اور اس کا اکانومی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پروڈکٹیو انویسٹمنٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے,
کوئی تعلق نہیں ہوتا. ثاقب شیرانی صاحب, میں جملہ آخر یا آخری تبصرہ آپ سے سننا چاہوں گا, 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. کل بجٹ آ رہا ہے, جس طرح موجودہ حکومت بڑے بڑے منصوبے پیش کر رہی ہے کہ ہم یہ توقع کریں کہ کل نئے ٹیکس آئیں گے یا ٹیکسوں میں اضافہ ہوگا.
بالکل جی, وہ تو جی ڈار صاحب نے فرما دیے کہ 545 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے, اور زیادہ تر ہمیں توقع یہی کرنی چاہیے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوگا, سیلز ٹیکس وغیرہ کی مد میں ہوگا. جو
صحیح
جو آلریڈی اس کی مد میں ہے وہی دیں گے, اور انفارچونیٹلی نیا اس کا دائرہ جو ہے وسیع کرنے کا میرا خیال ہے کم ہی امکان.
محترم ثاقب شیرانی اور محترم ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, بہت بہت شکریہ.
سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے,
اور میں ہوں
تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا.
کیجیے پروگرام آپ کا ختم ملا میں ایک صاحب نے پہلے تو معروف مصرع داغا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے, دے کے رشوت چھوٹ جا, اور پھر کہا کہ جب تک معاشرے کے اس سکہ رائج الوقت کا خاتمہ نہیں ہوتا, مثبت تبدیلی کی امید رکھنا احمقوں کی جنت میں رہنا ہے.
محمد طفیل کہتے ہیں, یہود النصارہ کے بارے میں آپ نے دفاعی کالم لکھ کر مغربی آقاؤں کا حق نمک ادا کر دیا.
آپ بھی سوال کریں اور اپنی رائے دیں, ہم اسے اتوار کو سیربین اور پیر کو جہاں نما میں نشر کرتے ہیں.
پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد, بھارت میں ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3035 دہلی, اور ای میل کے لیے ہمارا ایڈریس ہے urdu@bbc.co.uk.
شاپارہ سلیم اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کے منتظمین آج فیفا کے تحقیقاتی افسر مائیکل گارسیا سے عمان میں ملاقات کرنے والے ہیں. قطر کو ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے متعدد ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر 3 ملین پاؤنڈ کی رشوت دینے کے الزامات کا سامنا ہے. فیفا کے نائب صدر جم بوئس کہہ چکے ہیں کہ اگر قطر پر رشوت کا الزام ثابت ہو گیا تو وہ عالمی کپ کی میزبانی کے لیے دوبارہ ووٹنگ کی حمایت کریں گے. قطر رشوت کے ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے. انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان آخری ون ڈے انٹرنیشنل کل ایجبیسٹن میں کھیلا جا رہا ہے. 5 میچوں کی سیریز اس وقت 2-2 سے برابر ہے. سری لنکن بیٹسمین مہیلا جے وردنے کا کہنا ہے کہ 2015 کا عالمی کپ 50 اوورز کے کرکٹ میں ان کا آخری بڑا ایونٹ ہوگا. انہوں نے اس بارے میں سلیکٹرز کو مطلع کر دیا ہے, اور اگر وہ فٹ ہوئے اور ان کی کارکردگی اچھی رہی تو وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں ضرور شامل ہوں گے. واضح ہے کہ جے وردنے اور کمار سنگاکارا پہلے ہی T20 کو خیر باد کہہ چکے ہیں. فرینچ اوپن روجر فیڈرر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی ہے, جو 2004 کے بعد پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل تک نہ پہنچ سکے. نمبر 2 سیڈ نوویک جوکووچ نے کوارٹر فائنل تک رسائی کے لیے فرانس کے جو ولفریڈ سونگا کو 6-1, 6-4 اور 6-1 سے شکست دے دی. کوارٹر فائنل میں ان کے حریف میلوس رونک ہوں گے. خواتین مقابلوں میں 2012 کی چیمپئن ماریا شریپووا نے سیم سٹروسر کو 3-6, 6-4 اور 6-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. آئیوری کوسٹ نے عالمی کپ فٹ بال کے لیے 23 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. ٹیم میں ڈیڈیئر ڈروگبا اور یحییٰ تورے بھی شامل ہیں. ورلڈ کپ کی تیاری کے سلسلے میں کھیلے گئے میچ میں بیلجیم نے سویڈن کو 2 گول سے ہرا دیا. عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا آج 3rd دن ہے. انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہے. انگلینڈ کا پہلا میچ اسپین سے برابر رہا تھا, جبکہ بھارت کو بیلجیم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی, اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت نے آج 29ویں ریاست بنا دی. پاکستان میں اگر کسی نئے صوبے کا ذکر آئے کہ اسے بناؤ تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پورا تقابلی جائزہ آنے کو ہے, لیکن فی الوقت تو خاص خاص خبروں کا خلاصہ آئے گا نا, جو حسب معمول سربین کے نصف پر آتا ہے, اور آج یہ ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی.
پاکستان کی معاشی کارکردگی کے سالانہ جائزے کے مطابق ترقی کی شرح 6 سال بعد 4% تک پہنچی، البتہ یہ شرح موجودہ حکومت کے طے شدہ ہدف سے کم رہی۔ صدر پاکستان نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی ادارے سیاسی پسند و ناپسند کو کسوٹی نہ بنائیں۔ پاکستان کے شہر کراچی میں 7 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں۔ فلسطین میں حماس اور فتح کی نئی اتحادی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے۔ شام کے شہر حلب میں 2 روز کی پرتشدد کارروائیوں میں کم سے کم 60 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ اسپین کے فرمانروا نے اپنی بادشاہت شہزادے کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مشرقی یوکرین کی سرحدی سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ ایک سرحدی چوکی پر سینکڑوں مسلح باغیوں نے حملہ کیا ہے، اور شمسی توانائی سے چلنے والے مسافر طیارے سولر امپلس 2 کی پہلی آزمائشی پرواز کامیاب ہوئی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا، اور سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ظہیر الدین بابر سے سنا کہ سعودی شاہ نے شہزادے کو تخت نشینی دینے کا تقریباً عندیہ دے دیا ہے، لیکن ابھی ایک ٹویٹ میرے پاس آیا ہے بی بی سی اردو ہی کے سلسلے میں، وہاں سے اطلاع یہ آ رہی ہے کہ سعودی آفیشل آن کنگز ینگسٹ برادر پر ایپس ٹیکنگ دا تھرون، لیکن جو شہزادہ آ رہا ہے وہ اصل شہزادہ نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی ماں تو غلام تھی۔ تفصیل ظاہر ہے اب یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے، اس کے بعد بی بی سی اردو .com پر یہ پروگرام میں آتی رہے گی۔ لیکن آئیے سربین کے دوسرے موضوع پر نظر ڈالیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی ترقی لازم و ملزوم ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے ریاستی اداروں سے کہا کہ وہ ملک کے قانون کے تحت اپنے فرائض انجام دیں اور سیاسی پسند و ناپسند کو اپنی کسوٹی نہ بنائیں۔ سینٹ کے حزب اختلاف کے اراکین نے وزیر اعظم نواز شریف کی سینٹ میں مسلسل غیر حاضری کے خلاف احتجاجاً مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اسلام آباد سے احمد رضا۔
پاکستان میں طاقتور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جمہوریت اتنی بار مجروح ہوئی ہے کہ ملکی تاریخ میں جمہوریت کے پہلے انتقال اقتدار کو 1 برس پورا ہونے پر صدر ممنون حسین کے لہجے میں اطمینان نمایاں تھا۔
آج ساری مہذب دنیا کے مبصرین اور تجزیہ کاروں کی نگاہیں پاکستان پر مرکوز ہیں، کیونکہ اس کی 66 برس کی آزادی کے عرصے میں اس منظر کا پہلی مرتبہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ایک منتخب جمہوری حکومت نے اپنی مقررہ آئینی مدت مکمل کی اور اس کے بعد دوسری منتخب جمہوری حکومت نے اپنی آئینی مدت کا پہلا برس کامیابی سے مکمل کیا۔
صدر نے کہا کہ آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی ترقی لازم و ملزوم ہو چکی ہے اور تمام مسائل کو آئین کے مطابق جمہوری طریقے سے حل کرنا ہوگا۔
یہاں پر میں ریاستی اداروں سے اس بات ضرور کہوں گا کہ وہ ملکی قوانین کے تحت اپنے فرائض سر انجام دیں، وہ سیاسی پسند و ناپسند کو اپنی کسوٹی نہ بنائیں۔ تمام مسائل کا حل آئین کے اندر رہتے ہوئے مروجہ جمہوری طریقے کے ذریعے ڈھونڈنا ہے۔ جمہوریت، قانون اور آئین کی بالادستی پاکستان کا حال ہے اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے۔
صدر نے مسلح افواج کی تعریف کی، ملکی دفاع اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے کردار کو سراہا اور ریاستی اداروں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی پر زور دیا۔
یہ امر نہایت حوصلہ افزا ہے کہ ہمارے تمام سول اور عسکری ادارے بڑی خوش اسلوبی اور حب الوطنی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ ریاستی اداروں کے درمیان تعاون اور افہام و تفہیم کی فضا کو برقرار رکھنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔
صدر نے اپنی تقریر میں توانائی کے بحران، مہنگائی، بے روزگاری، دہشت گردی اور شدت پسندی جیسے مسائل کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ حکومت ان مسائل کے حل کے لیے دانش مندی اور دور اندیشی کے ساتھ تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ بیرونی دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان افغانستان اور بھارت کی نئی سیاسی قیادتوں کے ساتھ دوستانہ اور تعمیری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے منتظر اور تیار ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے حالیہ دورہ بھارت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
وزیر اعظم محمد نواز شریف نے بھارت کے نئے منتخب وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر ان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ یہ شرکت دراصل اس اعتبار سے تاریخ ساز اور قابل ذکر رہی کہ مہذب دنیا میں اس فیصلے کے پیچھے کار فرما جذبے کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یہ اس حقیقت کی بھی دلیل ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔
ایران کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان قریبی اور برادرانہ تعلقات علاقے کے امن اور دونوں ملکوں کے عوام کی ترقی کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک دن ضرور مکمل ہوگا۔ احمد رضا، بی بی سی، اسلام آباد۔
موجودہ پارلیمنٹ کا پہلا سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت پارلیمنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ اس ضمن میں حزب مخالف کی جماعتوں سے مشاورت جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا کہنا ہے کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے گزشتہ پارلیمانی سال میں قانون سازی پر کوئی توجہ نہیں دی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کا ایجنڈا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے قانون سازی کرنا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ارکان قانون سازی کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں سے رابطے کرنا تو ایک طرف، ایوان میں آنا بھی پسند نہیں کرتے۔ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف ایک لمحے کے لیے بھی سینٹ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جس کی مثال دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ملتی۔
پی ایم ایل این کی یہ ہمیشہ روش رہی ہے کہ وہ جب برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ پارلیمان کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں، اور وزیر داخلہ بھی پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں آئے، وزیر دفاع جو ہیں وہ بھی پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں آئے، تو یہ ان کی ایک لیگسی ہے۔
صدر ممنون حسین نے دوسرے پارلیمانی سال کے آغاز کے موقع پر آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حزب مخالف کے کردار کو تو ضرور سراہا، لیکن قانون سازی کے لیے حکومت کو حزب مخالف سے رابطے کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔
جمہوریت میں پارلیمانی اپوزیشن کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے، جمہوریت کا استحکام اور مستقبل اپوزیشن کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ مجھے یہ خوشی ہے کہ اپوزیشن نے اپنا یہ کردار بخوبی ادا کیا اور ہر مسئلے میں حکومت کی رہنمائی کی ہے، جس پر وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔
حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے بی بی سی کو بتایا کہ تحفظ پاکستان ایکٹ اور دیگر معاملات پر قانون سازی کے لیے اپوزیشن سے مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حزب مخالف کی طرف سے کوئی مثبت تجاویز آئیں تو انہیں اس بل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مصالحت پر یقین تو رکھتی ہے، لیکن ایسی مصالحت نہیں چاہتی جس سے بدعنوانی کو فروغ حاصل ہو۔
مفاہمت بھی ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پچھلی حکومت بھی مفاہمت کی بات کرتی تھی، ہم بھی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ پچھلی حکومت کی مفاہمت کی وجہ سے اس ملک میں دہشت گردی بھی بڑھی تھی، اس ملک میں کرپشن جو ہے وہ عروج پہ چلی گئی تھی۔ ہماری اور ان میں فرق ہے، اور وہ رہے گا کہ ہماری جو مفاہمت ہے اس کی بنیاد اس ملک کے عوام کی ترقی ہے، کرپشن فری حکومت ہے، گڈ گورننس ہے، اور لوگوں کے جو آنسو ہیں وہ پوچھنے کی مفاہمت ہے۔ ہماری مفاہمت یہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ لوٹ مار کرتے رہیں اور آپ کو کوئی سوال بھی نہ کریں۔
ملک میں جمہوریت اور پالیسی سازی پر کام کرنے والے ادارے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت میں ابھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا سٹیمنا نہیں ہے، اس لیے وہ گزشتہ پارلیمانی سال میں قانون سازی کے اہداف حاصل نہیں کر سکی۔
پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کا سہارا دینا پڑا، جو بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، اس کو اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے تھا، سینٹ سے پاس ہونا چاہیے تھا اور پھر قانون بننا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے ایک کے بعد دوسرا آرڈیننس جاری کیا، پھر اس کی توثیق کے لیے انہوں نے اسمبلی سے قرارداد پاس کرائی۔ تو یہ بنیادی طور پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت کی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہت بڑا ہمارا لیجسلیٹو ایجنڈا ہے جو پینڈنگ پڑا ہے، اور وہ شاید اس انتظار میں ہے کہ کب وہ اگلا ڈیڑھ سال اور گزرے گا اور سینٹ کے نئے الیکشن ہوں گے، وہ پھر شاید وہ قانون سازی کریں گے۔
واضح رہے کہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے گزشتہ پارلیمانی سال کے دوران 11 بل قومی اسمبلی سے منظور کروائے، جس میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تحفظ پاکستان ایکٹ بھی شامل ہے، لیکن ان میں سے ایوان بالا یعنی سینٹ سے ایک بھی بل منظور نہیں کروایا جا سکا، جبکہ اس کے برعکس سابق حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 100 سے زائد بل پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور کروائے گئے، جس میں 18ویں، 19ویں اور 20ویں آئینی ترامیم بھی شامل ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
آئیے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کہ جسے عروس البلاد بھی کہا جاتا ہے، کراچی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں پولیس نے ایک ویران علاقے سے 7 تشدد شدہ لاشیں برآمد کی ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق کالعدم تحریک طالبان سواتھی گروپ سے بتایا گیا ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں ملک کے سب سے بڑے شہر اور آس پاس کے علاقوں سے 25 سے زیادہ تشدد شدہ لاشیں مل چکی ہیں۔ ریاض سہیل کی رپورٹ۔
منگو پیر پولیس کے مطابق 7 لاشیں آج صبح ایک ویران علاقے میں واقع جھاڑیوں سے ملی ہیں، جنہیں مبینہ طور پر اغوا کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ پولیس کو جائے وقوعہ سے 9mm پستول کی گولیوں کے 16 خول بھی ملے ہیں، جو اس سے پہلے دیگر برآمد ہونے والی لاشوں کے قریب سے بھی ملتے رہے ہیں۔ 7 لاشوں کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان میں ہیں، اور انہیں قریب سے سر اور سینے میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی عرفان بلوچ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے 3 کی شناخت ہو چکی ہے، جن میں شعیب خان سعید اور یوسف شامل ہیں، جن کے شناختی کارڈ پر ان کا پتہ سوات تحریر ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان سواتی گروپ سے تھا۔ ایس ایس پی عرفان بلوچ کے مطابق ہلاکتیں کالعدم تحریک طالبان میں اندرونی تصادم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، لیکن تیسرے فریق کی کارروائی کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے کہ کراچی اور آس پاس کے علاقوں سے گزشتہ 5 ماہ میں ویران علاقوں سے 25 سے زائد تشدد شدہ لاشیں مل چکی ہیں، جن میں زیادہ تر کالعدم تحریک طالبان کے کارکن تھے، جبکہ کچھ کشنا متحدہ قومی منڈ نے بطور کارکن کی تھی۔ یہ لاشیں سرجانی ٹاؤن، ملیر میمن گوٹ، دھابے جی اور سپر ہائی وے سے برآمد ہوئیں۔ متحدہ قومی منڈ کا الزام ہے کہ ان کے کارکنوں کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ دوسری جانب کورنگی کے علاقے بلال کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ میں سب انسپکٹر سلیم ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اہلکار چورنگی سے گزر رہے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
بدامنی لاشیں، لاشیں بوریوں میں بند، لاشیں ہاتھ پاؤں بندھی ہوئی، لاشیں تشدد شدہ لاشیں۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ کراچی میں امن عامہ میں بہتری نہ آنے کی بڑی وجہ سرکاری اداروں بشمول پولیس میں سیاسی وابستگیاں ہیں۔ جماعت اسلامی کے کراچی کے سربراہ نعیم الرحمان آج بی بی سی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، ہمارے ساتھی ہارون رشید نے انہیں جا لپکا، ان سے کراچی کی صورتحال پہ بات کی، براہ راست نفس پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ کراچی کا مسئلہ ہے کیا؟
دیکھیے، ٹارگیٹڈ آپریشن کے نام سے جو کاروائیاں کراچی میں کی جا رہی ہیں اور بار بار اس پہ میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور پچھلے دنوں بھی بہت ہی بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف اور آئی ایس آئی اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کو صدارت کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی جو چیز نظر آنی چاہیے تھی اس طرح سے اس کا امپیکٹ نہیں آیا۔ اور اس کی بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اسکروٹنائز نہیں کریں گے کہ آپ پولیس میں جو سیاسی بھرتیاں ہیں اس کے حوالے سے، جو واٹر بورڈ میں، جو کے ای ایس سی میں، جو پورے کے پورے جو ہے شہری حکومت کے جتنے شعبے ہیں اس میں سیاسی بنیادوں پہ جو لوگ موجود ہیں، جو وہاں پر جاب کرتے ہیں، تنخواہیں ان اداروں سے لیتے ہیں اور حاضریاں جلسوں میں لگاتے ہیں، جب تک یہ پورا عمل ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک اب کیسے ممکن ہے کہ حالات کو کنٹرول کریں؟ کراچی کا ایشو یہ ہے کہ وہاں دہشت گرد نامعلوم نہیں ہے، وہاں دہشت گرد معلوم ہے، 12 مئی کے دہشت گرد معلوم ہے، 9 اپریل کے دہشت گرد معلوم ہے۔ آپ معلوم دہشت گردوں کو نہ پکڑیں اور ہواؤں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس آپریشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا؟
دیکھیں، شاہد حیات صاحب پولیس چیف بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے، رینجرز نے بھی کچھ اچھی کاروائیاں کی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام چیزیں غلط ہو رہی ہیں، کچھ مثبت پیش رفت ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت وقت باقی ہے۔ اصل میں تو ول چاہیے گورنمنٹ کی، وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومت کی بھی۔ مفاہمت کی سیاست کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا رہا ہے نا، اس نے شہر کو بہت خرابی سے دوچار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مفاہمت ہونی چاہیے سیاسی، لیکن مافیاؤں سے مفاہمت کر کے انہیں سیاسی چھتری فراہم کر دی جائے، اس سے کراچی کے حالات کبھی نہیں سدھر سکتے۔
آپ بتائیں، جماعت اسلامی کو آپ ہیڈ کرتے ہیں وہاں پہ، جماعت اسلامی اس میں کیا کردار ادا کر سکتے؟
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہر کے مسئلے کے دو حل ہیں، ایک حل تو یہ ہے کہ جو امن و امان کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں, جس طرح میں نے پہلے کہا. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگ اس وقت بہت مزری میں ہیں, بہت پریشانی میں ہیں, پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ کراچی کو ایک خصوصی پیکیج دیں. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے. نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں ماس ٹرانزٹ کے لیے 4 کوریڈور طے ہو چکے تھے, نہیں ہوئے. K4 پانی کا منصوبہ ہے, وہ نہیں, اس کو آگے بڑھایا گیا. سمندر کا پانی میٹھا کیا جا سکتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہاں پر اس کے لیے کوئی پیشرفت نہیں ہوئی ہے. اسی طرح یہاں تعلیم کا مسئلہ ہے, نوجوانوں کو اسپورٹس کے لیے آپ آگے بڑھائیے, نوجوانوں کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع دیجیے, کرائم ریٹ بھی کم ہوگا اور ان مافیاز کو لوگ ملنا بھی کم ہو جائیں گے. اور تیسرا جو اس کا حل ہے کراچی کے مسئلے کا, اور وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب الیکشن والے دن دھاندلی نہ ہونا نہیں ہے, بلکہ وہاں سیاسی ماحول فراہم ہو, نو گو ایریاز ختم ہوں, آبادیوں کو جو جس طرح سے کنٹرول کر لیا جاتا ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں, آزادی کے ساتھ لوگ اپنی رائے دے سکیں. اس میں جو جیتے گا پھر اس کے نتیجے میں جینوئن لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں سے گرو کرے گی.
کراچی کا مسئلہ بلکہ کہ یہ مسائل. جماعت اسلامی کے کراچی کے سربراہ نعیم الرحمان سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہارون رشید. تو اس وقت چند لمحوں کا وقفہ ہے, میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر گیا ہوں کہ وہ اس وقت کس سے لیڈ کر رہی ہے. صدر پاکستان کے خطاب سے لیڈ کر رہی ہے bbcurdu.com, جس کا عنوان ہے ریاستی ادارے سیاسی پسند و ناپسند کو کسوٹی نہ بنائیں. دوسرے نمبر پر بڑی خبر کے طور پر ہے کہ غربت کی شرح 50%, مہنگائی 8.69%. وزیر خزانہ اسحاق ڈار, صحیح معیشت کا پورا پول یہاں پر کھل رہا ہے. اور اس کے بعد ریاض سہیل نے جا کر کے دامن سنبھالا ہے. کراچی کے ویران علاقے سے 7 لاشیں برآمد, کہ جس کے تفصیلی احوال ابھی آپ نے سنا. اور اس کے بعد کراچی کے امیر سربراہ نعیم الرحمان سے آپ نے ہارون رشید کا انٹرویو بھی سنا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. وقت آنے کو ہے, وہ ہے تلنگانہ, 29ویں بھارت کی نئی ریاست. کیا پاکستان میں نئے صوبے کا نام آئے تو بخار نہیں آ جاتا؟ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
کل وہ انہیں مارنے آئے, میں نہ بولا, میں ان میں سے نہ تھا.
ہوائی اڈے سے وہ نکلے, ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی, حامد میر کو 3 گولیاں لگی.
پھر وہ ان کو مارنے آئے, میں نہ بولا, میرا ان سے تعلق نہ تھا.
اسلام آباد کا ہے؟
ہاں.
کیوں آیا ہے؟
بیٹی کے پاس.
ہاں
بیٹی کے پاس.
اسلام آباد لیے
لو. لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. ہو گیا ماما, ہو گیا.
مارنے کا یہ سلسلہ جاری رہا, میں پھر بھی نہ بولا.
ایک خاتون اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں, بڑی بے دردی سے انہیں قتل کیا گیا ہے, سر کے اوپر رکھ کے تو گولی ماری گئی ہے.
پھر وہ مجھے مارنے آئے, لیکن اس وقت تک میرے لیے بولنے والا کوئی نہ تھا.
خدا نہ خواستہ یہ آگ پھیل جائے تو پھر اس آگ کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ سارا ملک کو اپنے دبوچ میں لے لے گی.
حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے سیربین دیکھا اور سنا کیجیے. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں 2 کمسن لڑکیوں کا ریپ ہوا, اس کے بعد لاشیں درخت سے ٹانگ دی گئیں. پسماندہ طبقے کی تھیں یہ دونوں لڑکیاں. اس کے بعد سے اب تک کیا ہوا ہے؟ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنوں نے آج لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا. ان کا مطالبہ تھا کہ ریاست میں امن قانون کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے اکھلیش یادو کی حکومت کو برخاست کیا جائے. وفاقی وزیر کلراج مشرا:
قانون ویوستھا دھوست ہو گئی ہے, ماں بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, بلاتکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور ہتیا بھی کی جا رہی ہے, بدائیں اس کا جیتا جاگتا روپ ہے. اور اگر اس
انتخابی مہم کے دوران اکھلیش یادو کے والد اور ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے کہا تھا کہ ریپ کے الزام میں موت کی سزا دینا ناانصافی ہے, کیونکہ لڑکوں سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. اور بدائیوں کے کیس کے بعد جب ایک صحافی نے اکھلیش یادو سے امن و قانون کی صورتحال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ تو محفوظ ہیں.
ابھی آپ کو تو خطرہ نہیں ہوا. بہت دھنیواد.
ریاستی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور قصوروار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن بدائیوں میں ان 2 کمسن لڑکیوں کے ریپ کے بعد یہ بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ دلی میں بس گینگ ریپ کیس کے بعد خواتین کی سیکیورٹی اور جرم کا شکار بننے کی صورت میں ان کی قانونی طبی اور مالی امداد کے جو بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے ان پر عمل کیوں نہیں ہوا. سماجی کارکن اور مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کی لیڈر برندا کارت.
اتر پردیش اور ابھی یہ پتا چلا کہ راجستھان میں بھی اس پرکار کے گینگ ریپس ہوئے، مدھیہ پردیش میں بھی ہوا ہے، ابھی بنگال میں 13 سال کی بچی کے ساتھ ایک آدیواسی لڑکی کے ساتھ ہوا، اور وہاں کیا کیا گیا، اس کو دبانے کے لیے پنچایت بٹھائی گئی جیسے کہ دیش کے قانون نہیں ہے. یہ تمام جو گھٹنائیں گھٹ رہے ہیں اس سے سپشٹ ہے کہ ہماری دیش کی پالیٹکس جب تک ان چیزوں کو صحیح معنی میں ایڈریس نہیں کرے گی اور کیول ایک پولیٹیکل مدعا کے لیے تو میں کرے گی، مہیلاؤں کے لیے کوئی نیائے کا راستہ نہیں مل سکتا.
اسی پس منظر میں وفاقی وزیر مینکا گاندھی نے کہا کہ ریپ کا شکار بننے والی لڑکیوں کے لیے جلدی ہی ایک سینٹر قائم کیا جائے گا،
اور اس میں ہم لوگ ایک جگہ بنا کر کے اس میں سب سے پہلے میڈیکل ایڈ ہوگا، اس کے بعد لیگل ایڈ، پولیس ایڈ، اور اس کے ساتھ ایک ایمبولنس ہوگی، سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ. اس کے لیے پیسے بھی رکھے گئے ہیں اور یہ دسمبر سے پہلے یہ بن جائیں گے.
خواتین کے قومی کمیشن کی سربراہ مایا شرما نے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت اور پولیس خواتین کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں بالکل ناکام ثابت ہوئی ہے، اور انہوں نے پولیس کے سربراہ سے اس سلسلے میں جواب طلب کیا ہے.
پولیس کہاں سوئی پڑی ہے؟ میں جانتی ہوں کہ سماج کی مانسکتا بدلنا ضروری ہے، لیکن باوجود اس کے پولیس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ پولیس کا ڈر ختم ہو گیا ہے وہاں.
خواتین کی سیکیورٹی کا مسئلہ تقریباً 1.5 سال کے بعد سرخیوں میں لوٹا ہے. اب سینٹر میں ایک نئی حکومت ہے، لیکن آئین کے تحت امن و قانون کی ذمہ داری ریاستوں کے ہاتھ میں ہے، اور خطرہ پھر یہ ہے کہ بات صرف الزام تراشی اور سیاسی بحث تک ہی محدود نہ رہ جائے. سہیل حلیم، BBC دلی.
بھارت نے آج اپنی 29ویں ریاست تشکیل دی. نام ہے تلنگانہ، جو اب تک آندھرا پردیش کا حصہ تھی، لیکن 1950 کے عشرے میں آندھرا پردیش میں مدغم ہونے سے قبل تلنگانہ بذات خود ایک ریاست تھی. آئیے رسول اتحاد پہ غور کریں کہ بھارت میں اگر ریاست بنے تو کیا ہوتا ہے، اور اگر پاکستان میں کسی صوبے مراد ہے، نئے صوبے کی بات ہو تو کیا ہوتا ہے. لیکن پہلے بھارت کی 29ویں ریاست تلنگانہ کی بات. میں نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش دونوں کے فلوت دارالحکومت، مشترکہ دارالحکومت حیدرآباد دکن میں صحافی عمر فاروق سے بات کی اور جاننا چاہا کہ ایک بار پھر بٹوارے کی نوبت آئی ہی کیوں، مسائل تھے کیا؟
دیکھیے، یہ کافی پرانا مطالبہ تھا، 6 دہائی اس کے پیچھے لگے اس جدوجہد میں علاقے کے عوام کی طرف سے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ شکایت تھی کہ جو آندھرا پردیش کا دوسرا علاقہ ہے ساحلی آندھرا، وہاں کے لوگوں کے جو غلبہ تھا یہاں کی حکومت پر اور یہاں کی پالیسی سازیوں پر، یہاں کے فیصلہ سازیوں پر، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ 2-3 معاملات میں بڑی گہری ناانصافیاں ہوئی. ایک تو سرکاری ملازمتوں کا معاملہ تھا، دوسرا جو معاشی ترقی کے مواقع تھے اس میں ان کا حصہ نہ ملنا تھا، تیسری بات جو یہاں کی 2 بڑی ندیاں ہیں ان کا پانی. ان تینوں معاملات میں تلنگانہ کے عوام کی شکایت تھی کہ انہیں ان کا حصہ نہیں مل رہا ہے بلکہ دوسرے علاقے کے لوگ اسے غصب کر رہے ہیں. تو اسی بنیاد پہ ساری تحریک چلی اور یہ مطالبہ جب پورا ہوا ہے تو جشن کا ماحول ہے کل رات سے.
اچھا، تو وہ نوابین دکن، نظام دکن، حالانکہ ان کے دن لد گئے، لیکن جو کچھ باقی ہیں لوگ، ان کا مستقبل کیا ہے، وہ کدھر ہے؟
حیدرآباد کی اہمیت اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھی جائے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو آبادی ہے تلنگانہ میں تقریباً 13% ہے، ان کی بہت بڑی اکثریت، بلکہ ان میں سے آدھے لوگ حیدرآباد شہر میں ہی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حیدرآباد کی جو سیاست ہے اس پر ایک بہت بڑا حصہ، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مجلس اتحاد المسلمین کے کنٹرول میں ہے، جو کہ ایک مسلم پارٹی ہے. حیدرآباد کی لوک سبھا کی جو نشست ہے وہ مجلس کے پاس ہے، اور 7 اسمبلی کی سیٹیں ان کے ہاتھ میں. تو ان کی جو تلنگانہ میں حکومت بن رہی ہے تلنگانہ راشٹر سمیتی کی، اس نے بھی مجلس اتحاد المسلمین سے اپنا تعاون مانگا ہے، تائید مانگی ہے، اور مجلس نے کہا ہے کہ ہر اچھے کام میں ہم آپ کی تائید کریں گے. تو مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ نئی حکومت جو بن رہی ہے تلنگانہ راشٹر سمیتی کی، جو بنی ہے آج، جس کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ہیں، تو اس کا مسلم اقلیت کے ساتھ بہتر رابطہ ہوگا، بہتر تعلق ہوگا. اردو زبان کو لے کے وہ زیادہ ایک ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں گے آندھرا پردیش کے حکمران، آندھرا کے حکمرانوں کے مقابلے میں. چندر شیکھر راؤ ایک اردو داں شخصیت ہیں، اور یہاں کی جو مخصوص گنگا جمنی تہذیب جس کے لیے حیدرآباد کافی مشہور رہا ہے اس کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں، اردو میں اچھی طرح بات کرتے ہیں، تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لوگ ان کو، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ایک ہم آہنگی کا ماحول ہوگا ان کے.
عمر فاروق، کیا اب بھی بھارت میں مزید صوبے یا ریاستیں بنانے کی تحریک کسی اور جگہ چل رہی ہے؟
جی اب کم سے کم دو ایسے مطالبے ہیں جو شاید ابھر کے سامنے آئیں گے تلنگانہ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک تو مہاراشٹرا کی تقسیم کا مسئلہ ہے, ودربھ جو کہ بہت ماندگی کا شکار ہے, وہاں کے کسان ہزاروں کی تعداد میں خودکشی کر رہے ہیں, وہ خبریں ہمیشہ آتی رہتی ہیں. اور دوسرا جو متنازعہ مسئلہ ہے وہ ہے گورکھا لینڈ کا, جو کہ مغربی بنگال کا وہ علاقہ جہاں پہ گورکھا آبادی زیادہ ہوتی ہے. خاص طور پہ مغربی بنگال میں بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر جو بھارتی جنتا پارٹی ہے مرکزی حکومت اس وقت مرکز میں جو اس وقت اقتدار پہ ہے, اس نے وعدہ کر رکھا ہے گورکھا لینڈ کے لوگوں سے, گورکھا آبادی سے, کہ آپ کی مطالبے پر ہم عائد کرتے ہیں, اس پر ہم غور کریں گے. لیکن ودربھ میں جہاں بی جے پی اور شیوسینا کا اتحاد ہے, وہاں شاید وہ مطالبہ آسانی سے قبول نہیں کریں گے.
یہ تھے حیدرآباد دکن سے صحافی عمر فاروق. ابھی ابھی ایک ٹویٹ میرے پاس آیا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد, اچھا وہ رومن میں لکھا ہے, زبان کھولی ہے ویسے کیا منہ میں گھونگیاں ڈالے بیٹھے رہتے ہیں. اب آپ کو خیال آیا پاکستان میں کسی نئے صوبے کی بات کرنے کا, چلو شکریہ بی بی سی. نام ہے مراد علی بھاولپوری. اچھا نام میں جانے دیں. اچھا خیر اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر نئے صوبے کی بات ہو تو وہاں کیوں وبال مچتا ہے یا ادھم مچتا ہے اور ہاتھ پاؤں بھلا کیوں پھولنے لگتے ہیں. صورتحال پر بات کرنے کے لیے بی بی سی اردو سروس کے سربراہ عامر احمد خان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عامر, پاکستان میں پہلے یعنی آزادی کے وقت 5 صوبے تھے جو بعد میں 2 بن گئے, یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان, پھر 5 بنے اور اب 4 صوبے ہیں. پاکستان میں انہی صوبوں سے مزید صوبے کیوں نہیں بنائے جا سکتے, یہ ہوا کیا ہے؟
شفیع, اس کا جہاں تک ہمیں سمجھ آتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, میں نے کم از کم اپنی صحافتی زندگی میں دیکھا ہے, پاکستان کے اندر حکومت کرنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا, وہ لوگوں کے لیے حکومت کرنا نہیں بلکہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. انہیں حکومت کا جو ہمارے ذہن کے اندر ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور اس کا ایک جو کانسیپٹ تصور ہے حکومت کا, وہ کنٹرول کا ہے, وہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کا نہیں ہے. اور جب یہ تصور ہوتا ہے تو پھر ہر ایسی چیز یا ہر وہ چیز کرنا جس سے آپ کے اپنے کنٹرول کو کسی نہ کسی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, وہ آپ کو بالکل غلط لگتی ہے. آپ اس کو جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ اس کو نہیں ہونے دیتے ہیں. بالکل یہی مسئلہ ہمارے ہاں صوبوں کا بھی ہے اور اس سے مزید صوبے بنانے.
تو بھارت اور پاکستان تاریخی لحاظ سے ایک جیسے ہیں, میں اس تفاصیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے.
جی
لیکن
جی
اب 29 ان کے صوبے بن چکے ہیں جن کو وہ راجیہ یا ریاستیں کہتے ہیں.
جی
پاکستان میں 2 صوبوں کے لیے یعنی سرائیکی صوبے اور پھر ہزارہ کے صوبے کے لیے تو تحریکیں بھی چلیں, تو یہ صوبے کیوں نہ بن پائے, کیا کیا قباحت کیا ہے؟
اس کی وجہ شفیع میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. جو پاکستان کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے اس کا کامیاب یا اس کا فعال نہ ہونا ہے, اور یہ بنیادی وجہ وہی ہے کہ جب آپ حکومت لوگوں کے قریب لے کر آؤ گے نا, جتنی آپ حکومت کو لوگوں کے قریب لے کے آتے ہیں اتنی حکومت کی ذمہ داری بڑھتی ہے, کیونکہ اتنا ہی حکومت کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. اس کی پکڑ, اگر وہ لوگوں کے کام نہیں کر رہی, ان کی مدد نہیں کر رہی, ان کے کام نہیں آ رہی, اس کو پکڑ میں لانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس پکڑ سے بھاگنا تو کہ ہمیں ایک بہت اچھی مثال جو ہے وہ ہمارے لوکل باڈیز میں سے ملتی ہے. ایوب خان کے زمانے سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے, اور یہ ڈرامے کا لفظ میں بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, کہ ایوب خان کے زمانے سے ہم لوکل باڈیز کا چرچا سنتے آ رہے ہیں, بنتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, نئی شکل میں بنتی ہیں.
بیسک ڈیموکریسی, بنیادی
ڈیموکریسیز کہتا ہے کوئی, ان کو لوکل گورنمنٹ کہتا ہے کوئی, ان کو لوکل باڈیز کہتا ہے, لیکن ان کے نتیجے کے اندر جو حکومت کو وفاق سے کھینچ کر یا صوبائی دارالحکومت جو ہیں ان سے کھینچ کر لوگوں کے قریب لے کر آنا جو ہے وہ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے یہ جو صوبے, چاہے وہ سرائیکی صوبہ ہو یا کسی اور صوبے کی بنیاد ہو, وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کو لوگوں کے قریب آنا پڑے گا, ذمہ داری بڑھے گی.
اچھا 30 سیکنڈ میں مجھے ایک جامع جواب اور بھی چاہیے. کیا صوبے واقعتاً قومی یا لسانی شناخت پیش کرتے ہیں یا اس بنیاد پر بنتے ہیں یا گورکھ دھندا کچھ اور ہے؟
شفیع, صوبے جو ہیں وہ لوگوں کے ایک اچھی حکومت, ایک اچھی زندگی اور اپنے حقوق کی بہترین حفاظت کی بنیاد کے اوپر ان کی جو مطالبات ہیں اور وہ شروع ہوتے ہیں. اور جب صوبے بنتے ہیں تو یہ چیزیں بہت حد تک ممکن ہو جاتی ہیں. آپ اسلام آباد سے بیٹھ کر کوئٹہ کو کنٹرول کریں, یا آپ خوزدار کو کنٹرول کریں, یا بلوچستان کے کسی اور علاقے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, یہ ممکن نہیں ہے.
امیر احمد خان بہت بہت شکریہ. تو بھارت میں ریاست بنے تو کیا ہوتا ہے اور پاکستان میں صوبے کا نام آئے تو کیا ہوتا ہے؟ تجزیے میں میرا ساتھ دے رہے تھے عامر احمد خان. اور یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے تھے ذیشان حیدر اور لندن سے کیٹی ہیرس. تو حسب معمول میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن سیربین کے آخر میں ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ ضرور نظر ڈالتے ہیں. اور آج یہ مورچہ سنبھال رکھا ہے ظہیر الدین بابر نے.
پاکستانی معیشت کے تازہ سرکاری جائزے کے مطابق نصف سے زائد ملکی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان نے کہا ہے کہ ریاستی ادارے سیاسی پسند و ناپسند کو کسوٹی نہ بنائیں. فلسطین میں حماس اور فتح کی نئی اتحادی حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے. ایران کے دارالحکومت تہران میں آندھی کے باعث متعدد افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے. دسیوں ہزار گھروں کو بجلی کی ترسیل بند ہو گئی ہے. مشرقی یوکرین کی سرحدی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ روس کے قریب ایک چوکی پر سینکڑوں مسلح باغیوں نے حملہ کیا ہے. اسپین کے فرمانروا ہوان کارلوس نے 40 سال سے زائد عرصے کی بادشاہت چھوڑ کر اپنا تاج ولی عہد کو منتقل کرنے کا اعلان کیا ہے. اور ہاکی کے عالمی کپ میں انگلینڈ نے بھارت کو 1-1 میں 2 گول سے ہرا دیا ہے. ادھر آسٹریلیا نے اسپین کے خلاف 3-0 سے فتح حاصل کی ہے. یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی.